الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حضرات گرامی، جناب ختم مرتبت کی سیرت کے عنوان سے اس عشرہ مجالس کی جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کرم نے جناب ختم مرتبت کے جسم مطہر سے متعلق، جسم مبارک سے متعلق معجزات کو پیش کیا تھا. سارے معجزات ہم نے پیش نہیں کیے، لیکن اس میں سے جو ہم نے اکثر معجزات تھے پیش کیے. حضرات گرامی، مورخین نے بہت سے جناب ختم مرتبت کے بدن سے متعلق معجزات لکھے اور لکھا ہے کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے ایک سے دو دن تک لوگ جگہ کو سونگھ کے بتا دیتے تھے کہ ختم مرتبت یہاں سے گزرے. ایک سے دو دن تک وہاں پہ خوشبو باقی رہتی تھی، اور وہ خوشبو نہیں تھی کہ پیغمبر اسلام کو خوشبو لگاتے تھے، کوئی عطر تھا، کوئی مشک تھا، کوئی عنبر تھا، کوئی گلاب تھا، بلکہ آپ کے اپنے بدن مطہر کی خاص خوشبو تھی. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک خاص خوشبو تھی آپ کے بدن مطہر کی تھی. یہ کسی خوشبو لگانے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ خاص خوشبو جو آپ کے اپنے بدن کی تھی، حبیب خدا کے بدن کی خاص خوشبو تھی جو صرف انہی کے بدن سے آتی تھی. مشرقین و کفار بھی سونگھ کے بتاتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. عزیزان گرامی، اسی لیے شب ہجرت جب وہ ایک کھوج لگانے والے کھوجی کو بلایا تھا تو وہ راہ چلتا ہوا پہنچا، کہا کہ اس جگہ سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو ان کے بدن سے آتی ہے. تو اس نے بھی کھوج لگا کے اندازہ لگا کے بتا دیا تھا اسی غار کے آس پاس کہیں ہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے حدیث کسا کا کہ جب دونوں شہزادے تشریف لاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں انی اشم و عندہ کے رائحتن طیبتن کأنھا رائحت جدی رسول اللہ. مادر گرامی، آپ کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ دونوں نواسوں کو خوشبو سونگھ کے بتانا کہ نانا کے بدن کی خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی، کو خاص خوشبو تھی پیغمبر اسلام کے بدن مطہر کے اندر، کہ کافر مشرک بھی کہتے تھے کہ یہ پیغمبر اسلام کے بدن کی خوشبو ہے. تو عزیزان گرامی، آپ کے بدن کی خاص خوشبو تھی. اب میں اس کی تفصیلات میں تو بہرحال مجھے عادت ہے کہ خطابت کے اندر نکات ہوتے ہیں، تو میں یہاں کے ماحول کے ساتھ سے مسائل کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، بدن مطہر کی ایسی خوشبو تھی تو اب پیغمبر اسلام کے اوصیاء کے کیا اشارات ہونے چاہیے؟ حضرت امیر کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو ان کی جگہ پہ آ رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تو اب یہ بدن مطہر پیغمبر اسلام کا، عزیزان گرامی، پیشانی ایسی ہے، دندان مبارک ایسے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے درخت جھک جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جس کا بدن ایسا ہو، جس کا جسم ایسا ہو کہ جسم سے نور آتا ہو، منہ مبارک ایسے ہوں، عزیزان گرامی، بیماروں کو اگر ایک معجزہ پیغمبر اسلام کا، بیماروں کو اگر اپنا لعاب دہن لگا دیتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. صحابہ کرام پیغمبر اسلام کے بدن سے مس ہوا ہوا پانی اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب پیغمبر اپنے وضو کے لیے پانی بدن پہ ڈالتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, ایک ظرف میں اس پانی کو لے لیتے تھے, کہتے تھے کیونکہ اب یہ پیغمبر کے بدن سے مس ہو گیا ہے, اس پانی کو بہنے نہ دینا, مریضوں کو پلا دینا. تو وہ تبرکن اس پانی کو جو پیغمبر کے بدن سے مس ہوتا تھا کا مریضوں کو پلا دینا, وہ شفا پا جائیں گے. جن کے بدن کا مس ہوا پانی یہ اثر رکھتا ہو, ان کے گودوں کے پالے کیا اثر رکھتے ہوں گے. عزیزان گرامی, معجزات جس میں مطہر سے متعلق ایسے لکھے ہیں, یہاں تک ایک معجزہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ یا رسول خدا میں مریض ہوں, تو اگر لعاب دہن کے بغیر بھی آپ ہاتھ لگاتے تھے, پیدائشی کانے بہرے نابینا کو اندھے کو اگر ہاتھ لگا دیتے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. جو بیمار ہوتا تھا ایک ہاتھ کے لگانے سے شفا یاب ہو جاتا تھا. تو پیغمبر شرائط بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میری یہ شرائط ہے, میرے اوصیہ کی شرائط کیا ہوں گی. عزیزان گرامی, بدن مطہر ایسا تھا ختم مرتبت کا, جسم مطہر ایسا تھا, اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ وہاں پہ اس کی شرائط بہت زیادہ بالا تھیں, بلند تھیں. یہ جسم مطہر ہے, آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, جو میں نے کل بات جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے متصل ہوں. یہ جسم مطہر ہے پیغمبر اسلام کا, یہ بدن مطہر ہے حبیب خدا کا, جس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ ہو, اے اہل بیت, اللہ تو بس یہ ارادہ رکھتا ہے. انما حسر کے لیے آتا ہے, اب آپ ایک عرب ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ کلمہ حسر ہے, تاکید کے لیے آتا ہے, کلمہ حسر ہے. انما یرید اللہ ہو, اللہ کا بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہو. جس کے ارادے کا نتیجہ تو ہے نا, جس نے ارادہ کیا ہر چیز ہو گئی, اگر وہ ارادہ نہ کرتا کچھ نہ ہوتا. جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے, وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا بس یہ ارادہ ہے. انما یرید اللہ, اللہ کا بس یہ ارادہ ہے, لیذھب عنکم رجس اہل البیت, اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے اہل بیت رجس کو دور رکھے. اب آئیے ذرا دیدانے گرامی, ان دو تین الفاظ کی تشریح کر دوں گا کہ پیغمبر اسلام پاک و پاکیزہ اسی بات کو پہچانا چاہ رہا ہوں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے, اور اس کا ارادہ کیا منزل رکھتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا, اور چیز ہو جاتی ہے. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا واقعا ایسا ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے, آپ نے فرمایا نہیں, یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے. اگر وہ کہے ہو جا اور چیز ہو تو پھر کیسا ارادہ, وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے. کہ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کون فیکون کا درجہ ہے, اس سے بھی بالا تر ہے, اس سے بھی بلندر ہے اس کا ارادہ, وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی, جس کا ارادہ ایسا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے. ایک جملے کو پیش کر دوں, میں نے ارادہ کیا مجلس پڑھنے کا, ارادے سے لے کے مجلس تک کم از کم میرے اور آپ کے لیے چار مراحل ہیں. میں نے ارادہ کیا, تیاری کی, چلا, پہنچا اور اب پیش کر رہا ہوں, تو کہاں سے ارادہ اور کہاں مجلس. عزیزانِ گرامی, ارادے سے لے کے عمل تک کم از کم چار مراحل ہیں. اللہ خود سے فرما رہا ہے اس کا ارادہ کن فیکون ہے, کوئی مراحل نہیں ہے. وہ اللہ کہتا ہے اس کا یہ ارادہ ہے, جب سے خدا ہے تب سے اس کا ارادہ ہے, جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. استاد جوادی عملی کا جملہ پیش کر رہا ہوں, تھوڑی سی تشریح کروں گا کہ یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا, یہ فرمایا کہ میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. تھوڑی سی اور تشریح کر دیتا ہوں, اگر معاذ اللہ خدا یہ فرماتا نا کہ اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا, تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت تو رجس کے پاس جانے کی کوشش کرتے معاذ اللہ, لیکن اللہ دور رکھتا. اگر اللہ یہ کہتا کہ میں آپ کو رشتہ دور رکھوں گا تو اہل بیت جانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ دور رکھتا، لیکن اللہ نے یہ فرمایا اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا، یعنی رجس آنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں دور رکھوں گا، تو ایک بات واضح ہو گئی نا، جو اہل بیت سے دور ہے تو عزیزان گرامی جو اہل بیت سے دور، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا، تو ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور ہے. لفظ رجس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آئیں طرف اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی رجس کیا چیز ہے؟ قرآن میں بہت سی آیات کے اندر لفظ رجس آیا ہے، انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، ازلام، انصاب، یہ سب رجس ہیں، شیطان کے کام ہیں. تو اب ہر وہ چیز جو رجس ہے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے اس چیز کو. پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، بس آپ کو اشارتن پہنچ جائیے گا. اب ہر وہ چیز جو رجس ہے اللہ نے دور رکھا، آئیے ذرا ایک اور آیت پیش کر دوں، فاجتنبوا رجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی کے رجس سے بچو، زور گوئی سے بچو. یہ دونوں چیزیں رجس ہیں، بت پرستی رجس ہے، زور گوئی رجس ہے. تو بت پرستی رجس ہے. ہمارے سب مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے علی بن ابی طالب کے، وہ ہیں کرم اللہ وجہہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیوں، کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں ان کی پیشانی اعلان رسالت سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، کیونکہ بت پرستی رجس ہے. اب عزیزان گرامی اللہ نے ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، محمد و آل محمد سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے. تو اب جہاں جہاں اہل بیت ہوں گے اللہ نے ان سے رجس دور رکھا ہے. تو امیر المؤمنین کی پیشانی کا بتوں کے سامنے نہ جھکنا یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اہل بیت ایسے ہوں گے جہاں جہاں اہل بیت نظر آئیں گے وہاں بت پرستی نہیں ہوگی. اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. عزیزان گرامی اللہ نے ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا، تو محمد و آل محمد سے ہر طرح کا رجس دور ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے زن ہوں. جہاں پہ شرک نظر آئے گا وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی چاہے اسلام سے پہلے ہو چاہے اسلام کے بعد ہو، عزیزان گرامی ختم مرتبت اتنے پاک و پاکیزہ، اتنے بلند و بالا ہیں، اتنی عظیم ہستی کا نام ہے کہ ہر طرح کا رجس ان سے دور ہے، اور ان کی آل سے بھی ہر طرح کا اللہ نے رجس دور رکھا ہے. تو اب ختمی مرتبت پاک و پاکیزہ ہیں، اسی لیے اللہ نے جو ان کی دائی ہیں جناب ام ایمن، ان کو اتنی لمبی زندگی دی تاکہ وہ سب پنجتن کی دائی رہیں. اور وہ فرماتی ہیں سوائے حضرت امیر علیہ السلام کے سب کی دائی ہیں، کیونکہ جناب امیر کی خانہ کعبہ میں ولادت ہے عزیزان گرامی. تو پنجتن میں باقی سب کی وہی موجود تھی. وہ کہتی ہیں کہ وہ جو میں نے پہلے میں شرائط پائی تھی وہی پانچویں میں شرائط پائی ہیں. تو کہا بالکل پاک و پاکیزہ، ہر آلائش سے پاک تھے. جو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہیں وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. عزیزان گرامی آئیں ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعجل فرجہم، ان کی سیرت کیا ہے؟ اب 25 برس کے ہیں جب انہوں نے ساری شرائط بتا دی ہیں، اور اس وقت جناب خدیجت الکبرا نے ان کے لیے رشتہ بھیجا ہے. اگر بات آپ کے کل ذہن میں ہو تو جناب خدیجت الکبرا نے اپنی جو سہیلی تھی نفیسہ خاتون ان سے کہا کہ جائیں ان کے چچا سے بات کریں. اور جب ان سے پوچھا بھی میسرہ نے کہ آپ کی شادی سے متعلق، آپ نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کو حق دے رکھا ہے. عزیزانہ گرامی کوئی اتنا بلند و بالا ہو کہ حبیب خدا اپنے رشتے کا حق انہیں دے دیں، کہا اس امر کے مختار میرے چچا ہیں. تو ان کے پاس رشتہ آیا. اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب خدیجہ کا مقام کم ہے، پوری دنیا کے لوگ ان کے لیے رشتے بھیج رہے تھے لیکن انہوں نے ہر رشتے کو رد کر دیا. کہا کہ نہیں، ہمیں کسی ایسے کا انتظار ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. تو لیکن جب جیسے ہی جناب ختمی مرتبت کا ان کو تعارف ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کے ہم انتظار میں تھے، تو آپ نے خود رشتہ بھیجا. کیوں؟ تاکہ کبھی پیغمبر پہ حرف نہ آئے کہ جناب خدیجت الکبرا ملکۃ العرب تھی. تو پیسہ دیکھ کے ختمی مرتبت میں رشتہ نہ بھیج دیا ہوگا کہ نہیں، آپ کو زحمت نہیں دیں گے، پیغمبر اسلام پہ کبھی حرف نہ آئے کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھیجا تھا. اگر بات واضح ہو رہی ہو زیدان گرامی، تو جناب خدیجت الکبرا نے فوراً اظہار فرمایا کہ یہ وہی ہیں جو ساری شرائط اب تک دیکھتے چلے آئے تھے. اگر جناب امام زمانہ کی والدہ ذہن میں ہو کہ جن کو خواب میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، بعد الفجر، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ خواب میں آ کے جناب نرجس خاتون کو کہا تھا سلام اللہ علیہا کو کہ جب آپ خواب میں تشریف لائیں تو کہا کہ آپ کا یہ نور یا آپ کی ہیبت، آپ کا جلال، آپ کی عظمت، آپ کی عصمت، آپ جناب مریم ہیں؟ کہا نہیں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اللہم صلی اللہ محمد محمد. کہا نبی آخر الزمان کی میں بیٹی ہوں؟ کہا کہ آپ آئی ہیں؟ کہا میں تمہیں بتانے کے لیے آئی ہوں کہ آخر حجت کی ماں بننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. میں تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئی ہوں. وہ جناب شمون کی نسل سے تھیں، جناب عیسیٰ کے جو اوصیا تھے، فوراً ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا. کہا کہ کیسے جاؤں گی؟ کہا کہ یہاں پہ کنیزوں کو جھرمٹ میں چلے جائیے گا، وہاں پہ میرا بیٹا علی نقی آپ کے انتظار میں ہوگا، اپنے بیٹے سے آپ کا عقد پڑھ دے گا. اب دیکھیے بی بی نے فوراً بتایا، وہ فوراً وہاں سے کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی گئیں. تو اللہ نے ہر امام کی والدہ، جو سب سے پاک و پاکیزہ، سب سے عظیم ہستیاں تھیں، خواتین تھیں، مستورات تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے اماموں کی ماں بننے کے لیے. جملے بغور کیجیے گا جزاک اللہ. آئمہ کی ماں، بہترین جو سب سے پاک و پاکیزہ، کردار میں جو سب سے بلند تھیں، تقوی میں، زہد میں جو سب سے بلند تھیں، ان مستورات کا انتخاب کیا اپنے آئمہ کی ماں بننے کے لیے. عزیزانہ گرامی، جب عرب میں نہیں تھی تو پھر کہا کہ ایران سے جناب شہربانوں کا انتخاب کیا جائے گا، نہیں ہو تو پھر بربر قبیلے سے، جو الجزائر سے جناب امام ہشتم کی یا مختلف امام نحوم کی، مختلف قبیلوں سے مختلف آئمہ کی. اور کہا کہ پھر بارہویں امام کی، کہا کہ اگر کوئی ان سے بہتر نہ ہو تو پھر کا جو سب سے عظمت والی ہوگی اس کا انتخاب کیا جائے گا. عزیزانِ گرامی، یہ آئمہ کی ماں کا انتخاب ہے. اور اگر خاتون جنت کی ماں کا انتخاب ہو، اگر اب بات سمجھ میں آ گئی ہو، تو اب جس نے خاتون جنت کی ماں بننا ہو، جن کے لیے گیارہویں امام نے فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے. تو اب جو آئمہ علیہ السلام پہ اللہ کی حجت ہو، ان کی ماں بننے کے لیے اللہ نے کسی کا انتخاب کرنا ہو، تصور کیجئے کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی، وہ کتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہوں گی. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. تو اب عزیزانِ گرامی، اس لیے اتنا اہتمام تھا کہ جتنے رشتے آتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ رد کر دیتی تھی، خبردار ہمارے لیے رشتہ کوئی نہ بھیجے. یہاں تک بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ رشتے کی جرت ہی نہیں کرتے تھے، کہا کہ یہ اتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہیں. عزیزانِ گرامی، اب میں ایک جملے سے آگے بات پیش نہیں کروں گا کیونکہ ختم مرتبہ سے متعلق مطالب کو پیش کرنا ہے. میں کیا پیش کروں اس بی بی سے متعلق کہ جس نے اپنی بہن کی بیٹیوں کو اس محبت سے پالا کہ دنیا کو آج تک شک ہے کہ ان کی تھیں یا بہنوں کی تھیں. عزیزانِ گرامی، جو بہنوں کی بیٹیوں کو اس محبت سے پالا کہ دنیا آج تک شک کر رہی ہے کہ نہیں بہنوں کی تھیں یا اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے پالا جاتا ہے، عزیزانِ گرامی یہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. تو اب جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ جناب ابو طالب نے پیش کیا جناب ختم مرتبت سے، کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بی بی پاک و پاکیزہ ہیں اور ان کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی کیا فرمائش ہے؟ اس رشتے کو قبول کر لیا جائے؟ دیکھیں، جب جناب ختم مرتبت نے جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا کہ چچا ہیں، تو جناب ابو طالب نے بھی اس عظمت کا لحاظ رکھا، کہا کہ چچا جان میری طرف سے آپ کو حق ہے. کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے. اب عزیزانِ گرامی، سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا ہے اور اس کا پہلا جملہ کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ وحی الہی کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ جو پہلی آیت ہوگی الحمدللہ رب العالمین ہوگی، جس کی وجہ سے آپ نے جناب ختمی مرتبت کے اب کا جو خطبہ دیا اس کا پہلا جو کلمہ کہا وہ الحمدللہ رب العالمین کہا، یا نہیں اللہ کو اتنا پسند آیا جناب ابو طالب کا کہنا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مطالعہ کر لیا تھا یا خدا کو پسند آ گیا تھا کہ ابو طالب اب قرآن کی ابتداہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوگی. تو عزیزانِ گرامی، اب ختم مرتبت نے کیونکہ یتیمی دیکھی تھی، اس لیے چچا کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. اب اسی لیے پیغمبر اسلام کی ایک روش یہ ہے، ایک سیرت یہ ہے کہ یتیم پروری کی جائے، یتیموں کا خیال رکھا جائے. آج دنیا میں کتنے یتیم ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں یتیم ہیں. اللہ کا فیکم الایتام امیر المومنین کی وصیت بھی ہے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا. یہاں تک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اور آپ نے دوسرے مقام پہ فرمایا, خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کافل الیتیم کا ہاتھین معیہ فی الجنہ, انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہا کرتی ہیں. عزیزان گرامی جملے کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا, سارے مجمع کی توجہ دوں گا ایک جملے کے لیے. عزیزان گرامی پیغمبر فرما رہے ہیں ایک یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ میں رہا کرتی ہیں. عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ ہو, ایک عام یتیم کا پالنے والا رسول خدا کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں, اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا اس ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ توجہ ہے نا گرامی کہ جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہو ان جناب ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میں عام یتیم کے پالنے والے کو اس طرح جنت میں لے جاؤں گا جیسے دو انگلیاں ساتھ میں رہا کرتی ہیں, تو شاید کسی خاص یتیم کے پالنے والے کی طرف اشارہ ہے. تو عزیزان گرامی پیغمبر نے یتیمی دیکھی جس نے چچا کو حق دیا, چچا ساتھ میں گئے. اب پیغمبر اسلام نے صرف دنیا کے اندر, عزیزان گرامی پیغمبر صرف دینا جانتے ہیں اس لیے صرف دو ہی چیزیں لینے گئے اپنی زندگی کے اندر, ایک جناب خدیجہ کو جب بہا کے گئے ہیں تو ان کے گھر سے اپنے گھر میں بہا کے لے کے آئے ہیں, یا پھر خانہ کعبہ سے جا کے علی کو لے کے آئے ہیں. تو عزیزان گرامی باقی ہر چیز پیغمبر اسلام کو عطا ہوئی ہے, قرآن بھی آپ کے قلب مطہر پہ نازل ہوتا رہا, پیغمبر اسلام نے پوری زندگی کو اس طرح سے محیط رکھا ہے. اب جب رشتے کے لیے گئے ہیں, گئے شادی ہوئی, اب ختم مرتبت نے پورا اہتمام کیا اور کہا کہ کس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے, اور اسی مقام پہ اب بہرحال میں اشارہ نہیں کر سکتا کہ مکہ میں اس مقام کو کیا حال کیا گیا, کیسے وہ گرا دیا گیا, میں اس کی تفصیل ماننے جاؤں گا. عزیزان گرامی اب وہاں جہاں پہ دعوت اسلام شروع ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا, پیغمبر اسلام نے اب 25 برس کے تھے جب شادی ہوئی جناب ختمی مرتبت کی. مورخین نے لکھا کہ 5 برس جناب ختمی مرتبت کی ہاں کوئی اولاد نہیں ہے, 30 برس کے ہوئے تو جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ فوراً جناب ابو طالب کے پاس گئے کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا, آپ علی کو مجھے دے دیجئے, میں علی کو پالنا چاہتا ہوں. کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے تو یہ علی میں آپ کو دے رہا ہوں. اب اسی لیے جناب پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو بے انتہا عشق و محبت تھا جناب امیر سے, کیونکہ دونوں نے آغوش میں پالا تھا. عزیزانہ گرامی اسے بس جملے کو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے سوال کیا تھا نا جب ختم مرتبت نے اپنے آغوش میں لیا, کہا کہ چچی جان کیسا پایا؟ کہا کہ ہر چیز خوب ہے, اس بچے کا آنے سے پورا کا پورا کعبہ منور تھا, مجھے 3 دن کوئی تنہائی کا احساس نہیں ہوا, کہ کیا کچھ مخلوقات نازل ہوتی رہیں اس بچے کی وجہ سے, میں نے وہ کچھ دیکھا اس بچے کی وجہ سے جو کبھی زندگی میں نہ دیکھا تھا. بھائی کیسے کیسے ملائکہ نازل ہوئے ہوں گے, حوران جنت نازل ہوئی ہوں گی, جناب آسیہ کا آنا, جناب مریم کا آنا روایت میں موجود ہے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہا لیکن ایک بات مجھے بار بار پریشان کرتی ہے. کہا کیا بات؟ کہا کہ 3 دن سے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں, بس پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا, جیسی آغوش میں لیا فوراً امیر نے آنکھیں کھول دی. بس حضرت امیر کا آنکھیں کھولنا تھا. کہا خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم. کہا یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا, کہ آپ نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک میری آغوش میں نہیں آ گئے. کہ وہ جو علم الہی ہے میں نے اس کے لیے آپ کو مخصوص کر دیا. کہ دنیا میں جو بھی علم چاہے گا علی آپ کے پاس آئے گا, کہ آپ باب مدینہ العلم ہیں. قدر دانے گرامی اب جب 30 برس کے ہوئے تو حضرت امیر علیہ السلام جناب ختمی مرتبہ اپنے گھر میں لے کے آئے, اور 5 برس تک جناب امیر علیہ السلام کو آپ نے پالا. اب عزیزان گرامی جناب ابو طالب جناب ختم مرتبت اب یہ سب کے سب حضرت امیر کے اب 35 برس کے ہوئے, تو مورخین لکھتے ہیں کہ 35 سے 40 سال, اعلان رسالت 40 برس کے سن میں کیا ہے, اس سے پہلے اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. کیوں؟ کیونکہ کہا کہ اے میرے حبیب ہر نبی کو ہم نے معجزات دے کے بھیجا ہے, اور وہ معجزات ان کے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق تھے. توجہ کیجیے گا, جس زمانے کی جیسی ضرورت تھی ہم نے ویسا معجزہ دیا ہے. صرف اشارہ کر رہا ہوں, جناب موسیٰ کے زمانے میں کا جادو کا زور تھا, سحر کا زور تھا, قرآن میں لفظ سحر آیا, تو کہا کہ سحر کا زور تھا اس لیے ہم نے موسیٰ کو 2 معجزات دیے, ایک ید بیضا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے اس میں سے نور نکلتا تھا, دوسرا عصا تھا جب وہ زمین پہ ڈالتے تھے وہ اشدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. عزیزان گرامی جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، حکمت کا زور تھا، اس زمانے میں بہت بڑے بڑے زمانے میں جو بھی یونانی اطباء تھے ان کا زور تھا. تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے کیا دیا، ان کے ہاتھ سے شفا ہوتی تھی اور قمب ابن ربی کی ٹھوکر لگاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیدائشی گونگے بہروں کو شفا دے دیتے تھے جناب عیسیٰ. تو اب جناب ختمی مرتبت کے دور میں عربوں کو دو باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ کہتے تھے ہم عرب ہیں باقی سب عجم ہیں، عجمی یعنی بے زبان، کہ ہمیں عربی زبان آتی ہے ہم عرب ہیں اور باقی سب عجمی ہیں، کہ ان کو زبان عربی زبان نہیں آتی. اور دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ بہت ناز تھا، تلوار چلتی تھی، کچھ تو کشتار چلتا رہتا تھا، نسلوں میں خون ہوتے تھے، کہا تمہارے دادا نے میرے دادا کو گالی دی تھی ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، پھر قتل و غارت شروع، جنگیں شروع ہو جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا. عزیزان گرامی اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان کو اپنی دو باتوں پہ ناز ہے، ایک اپنی زبان پہ ناز ہے، دوسرے اپنی تلوار پہ ناز ہے، ہم آپ کو دو معجزات دیں گے، ان کی زبان کے جواب کا نام قرآن ہوگا، تلوار کے جواب کا نام علی ہوگا. دونوں چیزوں کا جواب ہوگا. تو اب عزیزان کرامی جب 40 برس کے ہوئے تو اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، میرا موضوع سیرت نبی ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ جناب امیر سے متعلق جملہ پیش کرنا ضروری تھا، نہایت ضروری. بہت سے غیر مسلمان، کیونکہ میں عیسائی ملک میں رہتا ہوں، لندن میں، وہاں پہ اکثر ہوتا رہتا ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو تمہارے قرآن میں آیا ہے کہ جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے جب انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ انہوں نے گہوارے سے کلام کیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، مجھے کتاب دی ہے. کہا ہاں، تو کہا کہ تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا تھا، تو پھر افضل کون ہے تمہارے لحاظ سے؟ ہم نے کہا کہ دیکھو دو باتیں ہیں یہاں پہ، ایک پہلا جواب یہ کہ ان کے پہلے وسیع نے آغوش میں آتے ہی کہا کہ یا رسول خدا اگر آپ کہیں تو تورات سناتا ہوں، آپ کہیں زبور سناتا ہوں، آپ کہیں انجیل سناتا ہوں، اور اگر آپ اجازت دے قرآن سناتا ہوں. اور آپ نے تورات سنائی، زبور، انجیل، جب تینوں کتابیں سنا دی تو خود ختمی مرتبت نے کہا، کہا کہ یا علی اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یہاں موجود ہوتے، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ، تو وہ تینوں گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابیں ان سے بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ یا رسول خدا اجازت دیجئے قرآن کی تلاوت کروں، تو مورخین نے لکھا کہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کی. میں نے بہت سوچا کہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی فلاح پانے والے ہیں. تو مولا جواب دیں گے کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں، اسی لیے میں نے مؤمنوں کی کامیابی کی گواہی دی ہے. اب عزیزان گرامی پہلا جواب تو یہ ہے اس بات کا کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں قرات کی اور ادعا کیا، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو ختمی مرتبت کے پہلے وسیع نے جواب دے دیا کہ خبردار وہ 16 دن کے تھے، میں 3 دن کا ہوں. کہ پیغمبر اسلام پہ کوئی حرف نہ آئے، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کم ہیں وہ زیادہ تھے. کہ دوسرے کا جب حفاظت کا، وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کو کسی عصمت کی گواہی دینی تھی، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینی تھی، کہ اس لیے اللہ نے ان کو اس وقت، اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا. آپ جناب امیر کو کیا کیا اللہ نے؟ کہا کہ میرے حبیب آپ اعلان رسالت تب کیجئے گا جب علی کے مضبوط آپ کے دفاع کے لیے آ جائیں. یہاں پہ جملے پہ غور کیجئے گا، نہج البلاغہ میں حضرت امیر سے سوال کیا کسی نے، کہا کہ یا علی پیغمبر اسلام نے پوری زندگی سوائے جنگ حنین کے تلوار نہیں اٹھائی، کبھی جنگ نہیں کی، کبھی تلوار نہیں چلائی، صرف جنگ حنین میں تلوار چلائی ہے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے، پیغمبر اسلام نے خود سے حکم دیا کہ جان کا بچانا واجب ہے، اور وہاں پہ پیغمبر اسلام اکیلے رہ کے تھے، صرف 7 افراد تھے، پوری گھاٹی تھی، حضرت امیر کبھی آگے کبھی پیچھے سب کو دیکھ رہے تھے، پہاڑوں سے حملہ ہونے لگا، منافقین اور یہودی مل گئے تھے، وہ حملہ کر رہے تھے، تو پیغمبر نے کہا کہ جان کا بچانا واجب ہے، اس لیے پروردگارہ میں تلوار اٹھا رہا ہوں. اور پیغمبر نے پھر دفاع کیا، اور جب تلوار چلائے تو سب بھاگنے لگے. عزیزان گرامی جب حضرت امیر سے سوال کیا کہ یا علی کیا بات ہے، پیغمبر نے پوری زندگی تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ نے آیت نازل کی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے؟ کہا یا علی پھر آپ نے تلوار کیوں چلائے؟ کہا وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی ہوں. تو عزیزان کرامی آپ نے فرمایا کہا کہ میں نے اس لیے پوری زندگی پیغمبر اسلام کا دفاع کیا. کہا جب اللہ نے حکم دیجئے کہ اب حبیب اعلان کر دیجئے، اب علی 9 برس کے ہو گئے ہیں، 10 برس کے ہو گئے، اب آپ کی حفاظت کے لیے علی ہیں، تو اب علی امیر المؤمنین موجود تھے، تو اس لیے اعلان رسالت تب کیا. تاخیر سے پیغمبر میں کمی نہیں تھی، معاشرے میں کمی تھی. معاشرے میں امیر المؤمنین کی کمی تھی. جب امیر المؤمنین آ گئے کہا کہ ان کے مضبوط بازو حفاظت کریں گے, تو عزیزان گرامی اب کہا کہ اعلان رسالت کر دیجیے, علی موجود ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. عزیزان گرامی اس لیے پیغمبر اسلام پہ کوئی حرف نہیں ہے کہ اعلان رسالت متاخر ہوئی ہے. ایک اور جملہ کہتا چلوں, آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. وقت تو ہے بھی, سب لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی آج صاحب الزمان علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی ہم میں. جب ہم لوگ تیار ہو جائیں گے تو آپ ظہور کریں گے. امام میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی پیروکاروں میں ہے. جیسے ہی پیروکار تیار ہو جائیں گے تو امام ظہور کر جائیں گے. جب ہم لوگ مضبوط ہو جائیں گے, جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ امام کی حفاظت کریں, امام کے لیے چلیں, کیونکہ امام اپنے لیے نہیں آتے ہیں, لوگوں کے لیے آتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ انبیاء اور آئمہ کو اللہ لوگوں کے لیے بھیجتا ہے, ان کی ضروریات لوگوں سے وابستہ نہیں ہوتی, لوگوں کی ضروریات ان سے وابستہ ہوتی. لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں, ان کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں, ان کی ہر چیز کے محتاج ہوتے ہیں. عزیزان گرامی وقت نہیں ہے, تو اب جناب ختم مرتبت میں جو جملے پیش کر رہا تھا کہ 35 برس سے 40 برس کے ہیں تو اعلان رسالت کیا. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب 35 برس کے ہوئے, 35 سے لے کے 40 برس, ان 5 برسوں میں پیغمبر اسلام کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں. مورخین یہ کہتے ہیں. اب میں آپ سے صرف سوال کرتا ہوں کہ ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں ہوئیں, پیدا ہوئیں, جوان ہوئیں, ان کی شادیاں ہوئیں, پتہ نہیں بات واضح ہو گیا کہ نہیں ہو. عزیزان گرامی 3 بیٹیوں کا پیدا ہونا, جوان ہونا, شادیاں ہونا ممکن نہیں ان 5 سالوں میں. بس ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ ان 5 سالوں میں بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی ہیں, یہ کفالت رسول خدا میں آئے ہیں. کیونکہ 3 بیٹیوں کا 5 سالوں میں پیدا ہونا, جوان ہونا, شادیاں ہونا, پھر طلاق کے بعد واپس آ جانا. اب یہ سارا مورخین نے جو بحث کا پورا مسئلہ بحث کیا, میں نے اس کو آپ کے سامنے خلاصتاً اشارتاً پیش کر دیا ہے کہ ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں کفالت میں آئی ہیں, ان کی شادیاں ہوئی ہیں, اور پھر جو کچھ ہوا ہے وہ تفصیل سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. اس وقت وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے میری. عزیزان گرامی جناب ختم مرتبت نے اعلان کیا 40 برس کے ہیں, اعلان کیا ختم مرتبت. جہاں جاتے تھے آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ جو تعصب نہیں رکھتے تھے, جو بغض و کینہ نہیں رکھتے تھے, وہ دیکھ کے کہہ دیتے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. آپ کا وجود مقدس ایسا تھا, جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا. اور پیغمبر اسلام نے پہلا خطبہ یہی دیا کوہ ابو قبیس پہ, کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ پہ جہاں میں کھڑا ہوں, اور سارا مجمع مکے کا خانہ کعبہ کی طرف کھڑا تھا اور پیغمبر کوہ ابو قبیس پہ کھڑے تھے پیچھے پہاڑ کے, آپ نے کہا اگر میں کہوں اس پیچھے پہاڑ کے دشمن کی فوج آ گئی حملہ کرنے کے لیے, تو آپ لوگ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا, کہا یا رسول خدا, بلکہ یا رسول خدا تو مانتے ہی نہیں تھے, کہ محمد مصطفیٰ اگر آپ کہیں گے تو ہم سب کے سب مانیں گے, کیونکہ پیغمبر کا نام لینے سے ممانعت ہے. ہمیشہ جب بھی مخاطب کرو رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرو, قرآن کا حکم ہے. میرے حبیب کو ویسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو, میرے حبیب کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. اور سب یا رسول اللہ کہتے تھے, امیر المومنین تو شروع سے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. اب میں چلے جملہ آ گیا تو اس کو پیش کر دوں گا, بات کو پیش کروں گا, میں تکمیل کر دوں گا. سب نے وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو اب عزیزان گرامی پیغمبر کے جو لپالک بچے تھے بہت زیادہ تھے, بیٹے بھی بیٹیاں بہت زیادہ تھے, تو اللہ نے حکم دیا ان سب کو, کہا کہ کوئی بھی باپ نہیں کہہ سکتا. تو جب آیت نازل ہو گئی, پیغمبر السلام جناب سیدہ کے گھر میں گئے, تو جناب سیدہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے, یا رسول اللہ کھانا کھائیے, یا رسول اللہ پانی لا دوں, یا رسول اللہ خدا کیا چاہیے؟ کہا بیٹی آج آپ کا مزاج بدلا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ آیت نازل ہو گئی ہے, آج سے سب کو یا رسول اللہ کہنا ہے. کہا بیٹی یہ آیت سب کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں. آپ اسی انداز سے یا ابتے کہتی رہیے, صرف آپ کو حق ہے بابا جان کہنے کا. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی جناب ختم مرتبت نے سارے مکے کو جمع کیا, کہا کہ اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے مانو گے؟ کہا اگر آپ کہیں گے ضرور مانیں گے. کہا اور اگر جا کے دیکھو اور فوج نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے, آپ صادق و امین ہیں, اتنے سچے ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر سب گواہی دیتے ہو کہ میں سچا ہوں تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ان سب بتوں کو ماننا چھوڑ دو, ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے, صرف ایک خدا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی. عزیزان گرامی مورخین نے لکھا بس یہ پہلا اعلان کرنا تھا، وہیں سے عداوتیں شروع ہو گئیں، لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر لے لیے، کہا کہ نہیں ہم بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، کہ 4000 خدا جو ہمارے آباء و اجداد پوجتے چلے آ رہے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، آپ نے ایک ہی لفظ کے اندر کہہ دیا یہ سارے خدا جھوٹنے، بس ایک خدا کو مان لیا جائے۔ تو عزیزان گرامی اب سب کے سب مقابلے پہ اتر آئے، جھو کہا کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے۔ تو عزیزان گرامی اب تک جو سب کے سب کہہ رہے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، اب سب نے کہا کہ نہیں ہم یہ اعلان نہیں مانیں گے۔ ایک جملے کی طرف غور کیجئے گا، اب سب کے سب کہہ رہے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں تک کہ انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اے محمد ہمارے اتنے خدا ہیں، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی آگ کا ہے، مختلف خدا ہیں، آپ بتائیے یہ ہمارے خدا ہیں، لات ایسا ہے، منات ایسا ہے، حبل ایسا ہے، عزا ایسا ہے، آپ کا خدا کیسا ہے؟ تو فوراً اللہ نے کہا کہ اے حبیب قول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ، قل هو الله احد، وہ اللہ کیوں؟ اب یہاں پہ ہوا سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ کسی کے سوال کے جواب میں اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم يلد ولم يولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، ان کی نفی ہو رہی تھی، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اگر کسی، اگر اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے، ولم یک اللہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ عزیزان گرامی ختمی مرتبہ ایک ایک چیز کا جواب دیتے چلے جا رہے تھے، تاریخ رقم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی 25 برس کے سن میں جناب ختمی مرتبہ نے شادی کی جناب خدیجہ سے، اور 52 برس کے تھے جب جناب خدیجہ کا وصال ہوا، اور پھر ختمی مرتبہ مدینے آ گئے۔ اب بہت سے جو مستشرق ہیں، یعنی جو اورینٹلسٹ ہیں، جو مغربی محققین ہیں، اسلام پہ تحقیق کرنے والے ہیں، وہ ایک تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں ختمی مرتبت پہ، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے شادیاں بہت زیادہ کی تھیں، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ شادیاں بہت زیادہ کرنا چاہتے تھے اور ان کا رجحان خواتین کی طرف تھا۔ عزیزان گرامی جو بھی خواتین کی طرف رجحان رکھتا ہے وہ جوانی میں ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کا 25 برس سے 52 برس یعنی 27 سال ایک ہی جناب خدیجہ کے ساتھ رہنا، جو 3 برس آپ سے سن میں زیادہ تھیں، اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزارنا، اور پھر ان کے وصال کے بعد پوری زندگی انہیں یاد کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر عصمت کبرا پہ فائز ہے۔ احترام ممبر میں پیغمبر اسلام کے احترام میں زیادہ کھل کے اس کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی کہ جتنے بھی شادیوں کے شوقین ہوتے ہیں جوانیوں میں زیادہ شادیاں کیا کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کا بڑھاپے میں شادیاں کرنا، اور اس زمانے کے حساب سے بڑھاپے میں شادیاں کرنا، اور پھر بار بار صرف بیواؤں سے اور جتنی بھی جو شہداء کی ازواج تھیں اور جو طلاق یافتہ تھی انہیں سے شادی کرنا، ان کو سہارے کے لیے شادی کرنا، تو یہ پیغمبر اسلام کا اور مختلف قبیلوں سے ازواج سے شادی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر ان میں رجحان نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے دین کی ترویج کا رجحان رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی ان سارے مسائل کو تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی عظمت ہے، ان کی عصمت ہے کہ پوری زندگی انہوں نے، مکے کی زندگی کو دیکھیے، مدینے کی زندگی دیکھیے، مکے میں بڑی سختیاں آئی ہیں۔ آئیں ذرا سے ایک واقعے کو پیش کروں گا، سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی، مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ، مجھے سیرت جناب ختمی مرتبت کو۔ پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کر دیا اور تبلیغات کھل کے شروع ہو گئے، پہلے تو صرف محدود تھی تبلیغ، امیر المومنین نے کہا ہے نا کہ ابھی کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام آنے والا ہے۔ ختمی مرتبت جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، جب کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ نماز ابھی واجب ہوگی، مدینے میں جا کے واجب ہوگی، کہ میں، ہم صرف 3 افراد ہوتے تھے، آگے جناب ختمی مرتبت ہوتے تھے، ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا، پیچھے جناب خدیجہ ہوتی تھی ختمی مرتبت کے، کہا ہم صرف 3 افراد نماز پڑھتے تھے، جناب ابو طالب ہمیشہ حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے، بار بار کہتے تھے جعفر علی کو دیکھا کرو، عقیل علی کو دیکھا کرو، کس طرح سے میرے محمد کی حفاظت کرتے، میرے بھتیجے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ ابھی نماز واجب ہی نہیں ہے، دنیا جانتی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت صرف افراد وہ تھے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس طرح سے اہتمام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ اعلان رسالت ہو گیا، میں صرف 2 واقعات کو جلدی لے کر پیش کر سکوں تو انشاءاللہ بات تاکہ وقت کے اندر تمام ہو جائے۔ ایک تو خود جناب ختمی مرتبت کا وہاں پہ اعلان رسالت کر دینا، اور پھر تبلیغ، تبلیغ سے متعلق آخر میں پیش کروں گا، اور جب پھر اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ، سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب ابو طالب سے آپ نے آ کے فرمایا، کہا کہ چچا جان وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن کی آیت آ گئی ہے، اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیجئے، تو آپ کھانے کا اہتمام کیجئے۔ جناب ابو طالب نے ایک بزغالہ، ایک چھوٹے سے بھیڑ کی ران کو تیار کیا اور کھانے کے لیے سارے کے سارے جو عزیز سے رشتے دار تھے سب کو دعوت دی. وہ سردار تھے، بڑے بڑے سردار. سب نے آنے کے بعد کہا ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے کے جو پورا پورا بکرا کھانے والے ہیں، ایک ران رکھی ہے. اب جملے سنیے گا جناب ابو طالب کا، ان کی عظمت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ابو طالب اتنے بڑے قبیلے کو دعوت دینے کے بعد صرف ایک گوشت کی ران رکھی ہے، ایک بھیڑ کی. تو آپ نے فرمایا، کہا کہ خبردار اس ران کو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ چکا ہے. کہا اب اس میں اتنی برکت ہے، جتنی تم میں طاقت ہے کھا لو، اس کے باوجود بھی میں وعدہ کرتا ہوں یہ ختم نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، ابھی برکت کا تصور نہیں ہے دنیا کو، جناب ابو طالب اس وقت برکت کا تصور سمجھا رہے ہیں. کہا میرے بھتیجے کا ہاتھ لگ چکا ہے. عزیزان گرامی، انہوں نے واقعی جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا، زور لگاتے رہے. کہا کہ کیا بات ہے، ختم کیوں نہیں ہوتا یہ گوشت؟ اور اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا، جب جناب ختم مرتبہ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو ابو لہب نے کہا کہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، ایک ران پہ پورے قبیلے کو سیر کر دیا، واپس چلو. تو ساحر مجنون، قرآن کی آیت ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں. سب اٹھے چلے گئے، جناب ختم مرتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں تھا. فوراً جناب ابو طالب کا بھتیجے، کیا بات ہے؟ کہتا ددان جو اللہ کی طرف سے دعوت دے رہی تھی اس نے سننے سے انکار کر دیا. کہا تو کیا ہوا؟ میں دوبارہ کل کے لیے دعوت کا اہتمام کر دیتا ہوں. کتنا یقین ہے جناب ابو طالب کو ختمی مرتبت پہ. کہا کہ میں دوبارہ دعوت کا اہتمام کر دیتا ہوں. دوبارہ دعوت کا اہتمام کیا، اگلے دن دوبارہ وہی کچھ ہوا. ابو لہب کھڑا ہوا، کچھ لوگوں کو تیار کیا، کہا کہ چلو واپس چلیں. اب تیسرے دن دوبارہ جب جناب ابو طالب نے اہتمام کیا، اب جناب ابو طالب خود آ کے قریب میں بیٹھ گئے. کہا کہ قم یا سیدی و مولائی. توجہ توجہ توجہ، ترجمے کی ضرورت نہ ہو. اب ایک مرتبہ جناب ابو طالب جب قریب میں آ کے بیٹھے تھے نا، اور ابو لہب کھڑا ہوا، تو جناب ابو طالب نے اس بڑھاپے کے اندر ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے زور سے پکڑ کے بٹھا دیا. عزیزان گرامی، علم نفسیات کے حساب سے انسان کے ایک وقت میں دو احساسات نہیں ہو سکتے. اگر غضب میں ہے تو خوش نہیں ہو سکتا، خوش ہے تو غضب میں نہیں ہو سکتا. جناب ابو طالب نے سید بچھا تھے ابو لہب کو بٹھایا، ایک مرتبہ غضب کی نگاہوں سے دیکھا، کہا خبردار جب تک میرا بھتیجا اپنی بات کو تمام نہ کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ ختمی مرتبہ کو دیکھا، کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے. عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کا یہ جملہ کہنا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، ختمی مرتبہ سے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، اس وقت بھی جناب ابو طالب کا اس طرح سے کہنا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں یقین محکم تھا، وہ عین الیقین کی منزل پہ تھے. کہا کہ کھڑے ہو جائیے، اپنے پیغام کو پہنچا دیجئے. ختمی مرتبت نے کہا کہ یہ سارے بت جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ باطل ہیں، بس صرف ایک خدا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ کبھی نظر نہیں آئے گا. تفصیل سے پیغمبر نے خطبہ دیا. کہا جو بھی میرے اس امر میں، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ اعلان رسالت کر دیجئے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو اس امر میں میری مدد کرے گا، فہو اخی ووسی وخلیفتی ووزیر من بعدی، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وسیع ہوگا، میرا وزیر ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا. جملہ کہا، جناب امیر کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے تمام ان امور کے اندر آپ کا ساتھ دوں گا. عزیزان گرامی، وہاں پہ فوراً ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا، ابو طالب اب تک تو تم اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب اپنے بیٹے کی اطاعت شروع کر دو. اس بات کی علامت ہے یہ جملہ کہنا، ابو لہب کا یہ جملہ جناب ابو طالب سے کہنا کہ اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو، کہ وہ سب مانتے تھے کہ جناب ابو طالب رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں. کہ اب تک تو صرف بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا جو بھی میرے اس امر میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وسیع ہوگا. کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں ہے، جو وہ کہیں گے ہر بات کو مانوں گا. قبیلہ اٹھا چلے گئے، وہی صرف جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب امیر، وہ چند افراد، جناب جعفر طیار، ان کی زوجہ، وہ چند افراد رہ گئے جنہوں نے ایمان قبول کیا. عزیزان گرامی، اب جب ختمی مرتبت باہر گئے گھر سے، تو کچھ بچوں نے جناب ختمی مرتبت کو پتھر مارنا شروع کر دیے. اب جب پیغمبر گھر آئے تو دیکھا جناب ابو طالب نے کہ پیشانی سے خون بہ رہا ہے، پورے جسم پہ کپڑے آلودہ ہیں، پورے جسم پہ پتھروں کے نشان ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں نے، بچوں نے پتھر مار رکھے تھے. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہتا دادا کچھ نہیں. کہا کبھی آپ نے آج تک مجھ سے بات نہیں چھپائی، جو بھی بات ہے مجھ سے کھل کے بیان کیجئے. کہتا ہے دادان قریش کے سرداروں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا, وہ جہاں سے میں گزرتا ہوں راستے میں کھڑے رہتے ہیں اور پتھر مارتے رہتے ہیں اور آوازیں دیتے رہتے ہیں, ہاں مجنون, یہ مجنون ہے, یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ, اور پتھر مارتے رہتے ہیں. جناب ابو طالب نے فوراً رسول خدا کا ہاتھ پکڑا کہا میرے ساتھ چلیے, بازو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. جو رسالت کا بازو پکڑ کے چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. فوراً ہاتھ پکڑا کہا میرے ساتھ آئیے. آئے, اب وہ قریش کے سارے سردار تھے, عتبہ, شیبہ, ابو لہب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل سب تھے. کہا کہ اے عتبہ, تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے ہیں, اپنے بچوں کو روکو. کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. بس یہ جملہ سننا تھا جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. فوراً جناب ابو طالب واپس آئے, کہا کہ علی کل سے اپنے بھائی محمد کے ساتھ جانا اور کوئی پتھر انہیں لگنے نہ دینا. بس یہ جملہ کہنا تھا, حضرت امیر نے فوراً کہا کہ بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. بس یہ جملہ کہنا تھا, جناب ابو طالب مطمئن ہو گئے. کہا کہ بس بھتیجے مجھے یقین ہے علی آپ کے ساتھ ہیں. اب اگلے دن سے ایک بچہ سامنے چل رہا تھا, جو پتھر آتا تھا وہ سینے پہ لیتا تھا, جس بچے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا, کبھی ہاتھ توڑتا تھا کبھی سر توڑتا تھا. اب ہر بچے کے سر ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے, وہ سب بچے گھروں کو گئے, اپنے ماں باپ سے جا کے شکوا کیا, کہا کس نے مارا ہے؟ کہا علی نے مارا ہے. اب ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا, سارے جمع ہوئے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے کو علی ابن طالب نے مارا. ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا. کہا تیرے بیٹے کو؟ کہا علی نے مارا. کہا اس کے بیٹے کو؟ علی نے. اب سارے سردار جمع ہوئے, قریش کے لوگوں کو جمع کیا, کہا چلو ابو طالب کے گھر چلتے ہیں. جناب ابو طالب کے گھر آئے, کہا ابو طالب تمہارے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, میں سادہ زبان میں کہوں ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا. جناب ابو طالب نے کہا, کہا دیکھو بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. عزیزان گرامی, یہ جناب امیر, جناب حضرت ابو طالب, جناب خدیجہ, ان تینوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام یہاں تک پہنچا ہے. وہ ملکہ العرب تھی, اپنی ساری دولت قربان کر دی. وہ قریش کے سردار تھے جناب ابو طالب, انہوں نے اپنی سرداری قربان کر دی. جناب امیر نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی. اور ایک چوتھی چیز ہے کہ وہ کمال ہے رسول خدا کا, وہ ان کی اپنی شخصیت ہے, وہ ان کی ذات گرامی ہے, وہ ان کی عظمت ہے, وہ ان کی عصمت ہے, جس وجہ سے دین پہنچا. عزیزان گرامی, ختمی مرتبہ ایک مرتبہ طائف گئے, جناب امیر سے کہا کہ آپ یہیں پہ رہیے. جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان سب کو روک دیا. طائف میں جا کے اعلان کیا, لوگوں نے اتنے پتھر مارے. خود پیغمبر اسلام کہتے تھے میری زندگی کا سب سے سخت دن یہی تھا. جب واپس آئے تو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے. جب واپس آئے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری کیا حالت ہے, ایک ہی بات سوچ رہے میں اپنی بیٹی زہرا کو کیا بتاؤں گا. میری بیٹی یہ سوچے گی کوئی میرے بابا کا چاہنے والا نہیں, ایک چھ برس کی بچی کو کیسے سمجھاؤں گا. جناب ختم مرتبت کو اپنے زخم یاد نہیں آ رہے کہ اتنے پتھر لگے. آئے دروازے پہ کھڑے رہے, دیکھا کہ ایک بچی دروازے کے پیچھے بابا کا انتظار کر رہی ہے. پیغمبر نے دروازہ کھولا, دیکھا بیٹی سامنے کھڑی. بی بی نے فوراً سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ بابا پہ بہت ظلم کیا گیا. بی بی نے فوراً ایک جملہ کہا, اگر اور کوئی بیٹی ہوتی نا تو دل توڑ دیتی, کمزوری محسوس کرتی. بی بی نے کہا کہ اگر میں اپنے بابا کو سہارا نہیں دوں گی تو اور کون سہارا دے گا, میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے. تو بی بی نے فوراً کہا, کہا بابا جان محسوس ہوتا ہے آپ بہت تھک ہار کے گھر آئے, آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلائی دیتی ہوں. فوراً جلدی سے بی بی گئیں پانی لے کے آئیں. کہا بابا جان آپ کے چہرے پہ خاک لگی ہوئی ہے, بابا کسی نے پتھر مارے ہیں, آئیے بابا جان یہ گرد آلود اپنے چہرے سے اتار دیجیے. پیغمبر نے پانی لیا, چہرے پہ ڈالنا شروع کیا. ایک مرتبہ جناب سیدہ کو دیکھا, کہا پورے دن کی خستگی دور ہو گئی. جب میں پورے دن کی تبلیغ کے بعد تھک ہار کے گھر آتا ہوں تو میری لخت جگر, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے, ساری خستگی دور ہو جاتی ہے, مجھ میں دوبارہ تبلیغ رسالت الہیہ کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ جملہ پیغمبر سانگا سے پیش کرنا چاہتا تھا. پیغمبر فرماتے ہیں کہا کہ میں پورے دن کی میری خستگی دور ہو جاتی ہے, جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھ میں دوبارہ تبلیغ رسالت الہیہ کا شوق پیدا ہوتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ختم مرتبہ کی خدمت میں پیش کروں گا سوال اپنا کہ یا رسول اللہ جن کی بیٹیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں وہ کہتے تھے میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ میں دوبارہ شوق پیدا ہوتا ہے, تو کہیں گے نادان تو کیا سمجھے، میں جب بھی اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا ہے، اور وہ انوار چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نانا آپ دین کو پہنچا جائیے ہم بچانے آ رہے ہیں. کبھی کسی حسن مشتبہ کا نور نظر آتا ہے، کبھی کسی حسین کا نور نظر آتا ہے، کبھی سجاد کا، کبھی باقر کا، یہ سب انوار مجھے بار بار کہتے ہیں نانا پہنچانا آپ کا کام ہے بچانا ہمارا کام. جب میں اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں عزیزان گرامی، اب کوئی خاتون خاتون جنت جیسی تو ہو نہیں سکتی. عزیزان گرامی آئیں ذرا جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت، رسول خدا نے کہا نا کہ ہم اسوہ حسنہ ہیں، ختمی مرتبہ اسوہ حسنہ تھے، 12 امام اسوہ حسنہ تھے، تو اب کوئی مستورات میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا جو اسوہ ہو مستورات کے لیے. تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو مستورات کے لیے کون ہے اسوہ، بس میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں عزیزان گرامی، کہا مستورات کے لیے کون ہے اسوہ، کہا مستورات کے لیے میری بیٹی زہرا جو عصمت پہ فائز ہے، کہا ایک مثالی بیٹی، ایگزامپلری ڈاٹر، ایک مثالی بیٹی کیسی ہونی چاہیے، کہا میری بیٹی بتائے گی، ایک مثالی زوجہ کیسی ہونی چاہیے، میری بیٹی بتائے گی، ایک مثالی ماں کیسی ہونی چاہیے، میری بیٹی بتائے گی، کہا مثالی بہن کیسی ہونی چاہیے، کہا لیکن میری بیٹی کے تین بھائی تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، تینوں بچپن میں، دو دو برس کے تھے، تینوں انتقال کر گئے. کہا میری بیٹی مثالی بہن ہے لیکن موقع نہیں ملا کہ ثابت کرے کہ مثالی بہن کیسی ہوتی ہے. تو اب کیا کیا جناب سیدہ نے، بیوی نے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی بیٹی کی تربیت کر کے جاؤں گی جو پوری دنیا کو سمجھائے گی کہ اگر میری ماں مثالی بہن ہوتی تو کیسی ہوتی. تو اب مثالی بہن جناب زینب کبرا ہے، اب میں پیش کروں آپ کے سامنے مصائب جناب زینب کبرا کی. میں عزیزان گرامی مثالی بہن، اس لیے جناب زینب کبرا کو ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے نا، کہ جو دوسری زہرا، کیسے، کیونکہ مثالی بہن کیسی ہوتی ہے. عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں کہ خود گریز ہائے مداحی میں فارسی کی مسائل مقتل کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے خود آ کے جناب ختم مرتبہ سے کہا کہ بابا یہ بچی عجیب بچی ہے، بابا جب بھی میرا بیٹا حسین گہوارے کے قریب جاتا ہے رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسے ہی حسین دور جاتا ہے گہوارے سے رونا شروع کر دیتی ہے. ابھی گہوارے میں ہے بی بی، کہا گہوارے میں یہ اس کا یہ عالم ہے. دونوں جناب ختمی مرتبت اور جناب سیدہ بیٹھ کے رونے لگے. ختمی مرتبت نے کہا بیٹی یہی ام المصائب ہے، جسے ختمی مرتبت نے ام المصائب کہا. آپ سوچیں کتنے مصائب ہوں گے اس بی بی کے. تھوڑے سے اگر میں تفصیل سے پیش کروں آپ کے سامنے، چلیں میں وقت کے اندر تمام کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی میں درخواست کروں گا آج ہر آدمی ایک مرتبہ تصور ضرور کرے کہ ام المصائب کن مصائب سے گزرے. دنیا برداشت نہیں کر سکتی وہ مصائب جو بی بی نے دیکھے ہیں. عزیزان گرامی اب جناب زینب کبرا ہیں، بالکل ابتدا سے جو پنجتن کی آغوش میں پلی ہیں وہ زینب کبرا ہیں. کبھی جناب ختم مرتبت کی آغوش میں ہیں، کبھی امیر کی، حضرت امیر کی، کبھی جناب سیدہ کی. اور آپ نے دیکھا ہے نا چھوٹے بہن بھائی کیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس بچی کو مجھے دے دیجیے. کبھی امام حسن کہتے تھے اماں کچھ دیر کے لیے مجھے پکڑا دیجئے زینب کو، کبھی امام حسین کہتے تھے اما کچھ دیر کے لیے مجھے تھما دیجئے. جس کو پنجتن نے پالنے کی خواہش کی ہو وہ زینب ہے. عزیزان گرامی جناب زینب کبرا کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. اب بچپنے سے جوانی میں آئی ہیں، جب اخت پڑھنے لگے امیر المومنین تو کہا کہ بابا میری ایک شرط ہے، عبداللہ سے کہہ دیجئے گا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا بابا میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی. جناب امیر نے جناب عبداللہ سے شرط کو پیش کیا، کہا چچا جان جو بھی شرائط ہیں مجھے قبول ہیں. بس بھی ایسے جانے کے رامی سارے مصائب چھوڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. جب جناب سید الشہداء نے اعلان کیا کہ ہم کل 28 رجب کو عراق چلے جائیں گے، تو فوراً جناب سیدہ نے جناب عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ آپ کو یاد ہے میں نے شرط رکھی تھی. کہا زینب مجھے یاد ہے. کہا عبداللہ میں اپنے بھائی کو ایک دن نہ دیکھوں تو میں زندہ نہیں رہ سکتی، اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں میرا خون بڑھ جاتا ہے، اگر ایک دن میرا بھائی اگر میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو مجھ سے وہ دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر روز چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی گھر پہ واپس. عزیزان گرامی اب جملوں کو پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ جب سفر میں ساتھ چلے تو جناب زینب کبرا جس دن تیار ہو رہی تھی سب تیاریاں کی جا رہی تھیں کہ آج اب ماریاں لگا دی جائیں، جناب عباس نے سب ماریاں لگائیں، پردے کا اہتمام کیا. عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا کہ میں خود دیکھنے کے لیے گیا کہ کیسے اہتمام ہو رہا ہے. سید الشہدا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ خود سید الشہدا مسند بچھائے بیٹھے ہوئے تھے اور اماریاں ایک ایک مرتبہ آ کے رکتی تھی، ناکا جو اونٹنیاں تھیں ان کو بٹھایا جاتا تھا اور ایک ایک کر کے آواز دیتی تھی. ایک کنیز اندر سے آواز دیتی تھی، یہاں سے جناب عباس آواز دیتے تھے. کنیز کہتی تھی کہ امام حسن مشتبہ کی بیوہ ام فروہ آ رہی ہیں، جناب عباس نے آواز دی کہ قاسم آگے بڑھو، ماں کو سوار کرا دو. اتنے میں ایک مرتبہ اندر سے آواز دی کہا کہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ آ رہی ہیں، کہ علی اکبر آگے بڑھو، ماں کو ناقہ پہ سوار کرا دو. ایک ایک کر کے بیبیاں آتی رہیں، اتنے میں آواز آئے کہ علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. جملہ سننا تھا، فوراً جناب عباس آگے بڑھے، جناب علی اکبر، جناب قاسم سب آگے بڑھے. جوانان بنی ہاشم، کسی نے کہا اماں، کسی نے کہا پھوپھی اماں، کسی نے کہا بہن، سب نے اہتمام کیا. ایک مرتبہ کسی نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، کسی نے بازو تھاما، جناب ام کلثوم کو اونٹنی پہ سوار کرا دیا. اتنے میں کسی کنیز نے آواز دی کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں. خود سید الشہدا اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا کہ میں نے دیکھا خود حسین آگے بڑھے، جناب عباس آگے بڑھے، کا 18 جوانان بنی ہاشم آگے بڑھ گئے. جناب اون محمد ہے، جناب اکبر ہے، جناب قاسم ہے، جناب عبداللہ کا سب کے سب آگے بڑھ گئے یہ جوانان بنی ہاشم. ایک مرتبہ آواز دی، جناب عباس نے کہا کہ بی بی آپ کو میں سوار کرا دوں اونٹنی پہ. کہا کہ نہیں بھیا عباس، آج آپ نے کہا علی اکبر آگے بڑھیے. کہا نہیں آج علی اکبر نہیں سوار کرائے گا. کہا قاسم، کہا نہیں. کہا اون محمد، کہا نہیں. امام حسین خود آگے بڑھے، کہا کہ بہن میں آپ کو سوار کرا دوں ناقہ پہ. کہا بھیا مجھے معاف کرنا، لیکن میں آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی. کہا بہن کس سے سوار ہونا چاہتی ہے ناقہ پہ؟ کہا بھیا مجھے آج وہ اونٹنی پہ سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے سوار کرائے گا. ایک مرتبہ آواز دی کہا اے میرے بیٹے سجاد تشریف لائیے. ایک مرتبہ امام سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا. اجرکم اللہ، اگر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، تھوڑی سی توجہ کی جگہ مصائب کی طرف. بس بھئی یہ 28 رجب تھا، سارے مصائب چھوڑتا ہوا بڑھ رہا ہوں آگے. اب ایک مرتبہ 11 محرم کا دن نکلا. راوی کہتا ہے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں. کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی جناب قاسم کے لاشے کنارے کھڑی تھی، کوئی جناب علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کے رو رہی تھی. سب بیویاں چلی گئیں، لیکن دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. وہ دو بیویاں صرف امام حسین کے لاشے پہ کھڑی رہیں. وہ کون ہیں دو بیویاں؟ ایک جناب رباب ہے، جن کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، وہ جناب سید الشہدا کے لاشے کنارے کھڑی تھی، اور دوسری جناب زینب کبریٰ. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی جناب زینب نے امام حسین کا طواف شروع کر دیا، طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، پھر ایک رو کے جملہ کہا. امام سجاد نے جب پوچھا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں نے پورے لاشے کا طواف کر کے دیکھ لیا، ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں کہ میں بوسہ دے سکوں. کہا سجاد میرا جی کرتا تھا میں اماں کی طرف سے حسین کے جسم کو چوموں، لیکن ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ہے، اتنے زخم ہیں بدن پہ. اجرکم اللہ، بس بھی میں نے تمام کر دیا. بی بی نے ہاتھوں کو تو اب کیسے بلند کیا ہوگا، ایک جملہ کہا جناب زینب کبریٰ نے، کہا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم پنجتن کی آخری قربانی، ہم نے حسین تیری بارگاہ میں دے دیا. بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو اونٹنی پہ سوار کرا دیا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی اونٹنی پہ سوار کرا دیا. آخر میں تڑپ کے کچھ دیر کھڑی رہیں، امام سجاد کو دیکھا، پھر دیکھا گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. پھر ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، کہو میرے بھیا عباس آج تم بہت یاد آ رہے ہو. امام سجاد تڑپے کا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا. امام نے اپنے زنجیروں کو سنبھالا، اٹھے آگے چلے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کو ناقہ پہ سوار کرایا، جب خود امام سوار ہوئے جیسے ہی چلنے لگے نہ جانے کیا دیکھا جناب زینب کبریٰ نے، اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا.
امام سجاد نے کہا پھوپھی اما یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی ہے، لگتا جسم میں خون باقی نہیں رہا۔ کہا پھوپھی اما کوئی غیرت مند بیٹا جوان جہان ہو اس حالت میں اپنے باپ کو نہ دیکھے جس حالت میں میں نے دیکھا ہے۔ میرے بابا کا لاشا تبتی ریت پہ پڑا ہے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھائی وہ چار منٹ کی پانچ منٹ کی زحمت ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اور آپ کو کہا پھوپھی اما اس حالت میں کوئی بیٹا نہ دیکھے جس حالت میں میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ بہت تڑپ کے رو رہے تھے امام سجاد۔ کہا بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، اب ایک ہی تو ہمارا سہارا ہے، ایک ہی تو ہمارا وارث ہے، وہ آپ ہیں، آپ ہمت کیجئے چلے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، سنیں گے جملوں کو۔ ایک مرتبہ شام پہنچے، بس شام سے رہائی کا ملنا تھا۔ جناب زینب جب شام کربلا سے جا رہی تھی نا تو بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا لیکن گریا نہیں کیا۔ کیوں؟ جانتی تھی کہ اگر میں رونے لگی ان دوسری بیویوں کو سہارا کون دے گا۔ لیکن ماں تھی نا، کیا کیا؟ بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کی، کہا اون محمد خدا حافظ۔ اے میرے شیرو تمہاری ماں جا رہی ہے۔ اب چلی بی بی شام میں پہنچی، شام میں بھی جب سر آئے بی بی نے بیٹوں کے سروں کو نہیں لیا۔ دوبارہ اربعین پہ کربلا آئیں، ہر قبر پہ گئیں، ہر لاشے کی قبر پہ گئیں لیکن اپنے بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ جب ایک مرتبہ اربعین سے واپس مدینے جانے لگیں دوبارہ کا اول محمد الوداع، اے میرے بیٹوں میں ماں جا رہی ہے۔ اب آئیں مدینہ واپس آئیں، کیسے آئیں، کس حالت میں آئیں؟ آنے کے بعد کا سجاد مجھے پہلے میرے نانا کے روزے پہ لے چلو۔ راوی کہتا ہے، سوگنا مانے محمد کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، بی بی نے دونوں ہاتھ روزہ رسول کے دروازے پہ رکھے، اندر نہیں جا رہی، رک کے ایک جملہ کہا، کہا نانا یا جدہ انی نائیتن الیکا بے ولدک الحسین۔ نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا ستر قدم کے فاصلے پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب شمر نے امامہ اتارا، جب خنجر چلا۔ سارا مدینہ رونے لگا، اس بلند آواز سے رونے لگا کہ بی بی کی آواز دب گئی۔ اب بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی بی بی کی آواز کو نہیں سن سکتا تھا۔ ایک مرتبہ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ جب مجمع خاموش ہوا نا تو بی بی نے دوسرا جملہ کہا، کہا نانا اگر نا محرموں کا مجمع نانا ہوتا،
نانا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں بتاتی مجھے کتنے تازی آنے لگے۔
بس بی بی اٹھیں چلیں، کہا کہ سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو۔ جب ماں کی قبر پہ آئیں نا، جناب سیدہ کی قبر پہ آئیں، مورخین یہ لکھتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ایک خاتون اپنے شوہر سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے، اپنے بیٹوں سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے، اپنے باپ سے بھائیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، لیکن جب ایک خاتون اپنی ماں کے پاس آتی ہے تو اپنے مصائب چھپا نہیں سکتی۔ جناب زینب کبریٰ جب آئی نا جناب سیدہ کی قبر پہ تو تڑپ کے رونے لگی، کہ اما میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں آپ کے لیے۔ بی بی نے سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا، کہ اما یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ قبر پہ زلزلہ آنے لگا، بی بی نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، کہ اما آپ سے برداشت نہیں ہوا، اما آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے حسین کا لاشا۔ بس بھی آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے بڑا وقت لے لیا۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ اٹھی اور اپنے بھائی کے گھر پہ گئیں، نہ جانے جا کے کس کس سے ملی ہوں گی۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب ملی تو سب سے پہلے جناب ام البنین سے ملی۔ جناب ام البنین آ کے پرسہ دینے لگی، کہا بی بی میں حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا، کہا اما میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ کہا بی بی میرے چاروں بیٹے حسین پہ قربان، مجھے اپنے بیٹوں کا اتنا غم نہیں جتنا حسین کا غم ہے۔ کہ اما میں آپ کے لیے بھی ہدیہ لائی ہوں۔ ایک مرتبہ سامان کھولا، علم کا پھریرا نکالا، پھریرا نکال کے جناب ام البنین کو دیا، مجمع نے دیکھا اس پہ دو ہاتھوں کے نشان تھے۔
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, ایک واسطہ دوں گا, زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا. پروردگار, واسطہ اس لحظے کا جب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد پھپی سے کہو گھر واپس آ جائے. وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا, شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا, اربعین پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا, نانا کے روزے پہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا, ماں کی قبر پہ بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں کیا, بھائی کے گھر گئے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن آخر ماں تھیں. جیسے بی بی اٹھی نا بھائی کے گھر سے, سر پہ برقع لیا, بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگی, کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا. جیسے اپنے گھر پہنچی, صحن میں پیچھے دو مسلے دیکھے, دونوں جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائیں, تڑپ کے رونے لگی کہ اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. بی بی بہت تڑپ کے روئیں. پروردگارا, اس لہجے کا واسطہ جب بی بی بیٹھی رو رہی تھی اور اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھی, ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما, شام کے روزوں کی حفاظت فرما, عراق کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارا, بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارا, ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارا, اس لہجے کا واسطہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار گھر میں آئے, جناب زینب صحن میں بیٹھی رو رہی تھی, نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے. ایک مرتبہ دیکھا, پہلا تو جملہ یہی کہا کہ بی بی آپ کون ہیں, میرے گھر میں کیوں تشریف لائی ہیں, میری زوجہ موجود نہیں ہے, اگر میری طرف دیکھ سکیں. روایت کے الفاظ ہے بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھائے سر پہ رکھے اور کھڑی ہو گئی کہ عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں, عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے, اون محمد مارے گئے. نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے, زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے تو جناب زینب نے کہا عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے بیٹوں کی شہادت کا نہیں, مجھے ایک سوال کا جواب دو. کہ عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہ زینب یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہیں؟ بی بی نے تڑپ کے کہا کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں تھی, شرابی کا دربار تھا, کوفہ و شام کے بازار تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے, باغیوں کے نعرے تھے. جناب عبداللہ برداشت نہیں کر سکے. پروردگارا, بی بی کے ان جملوں کا واسطہ, ہمارے گنہگار آنکھوں کو ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ, بی بی کے روضے کی حفاظت فرما. پروردگارہ, تمام مؤمنین و مؤمنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.